پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباس جعفری. سامعین, آج ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کے اس رد عمل کے بارے میں جو ہر چند کے غیر سرکاری ہے لیکن بہرحال رد عمل ہے, کہ امریکی کانگریس نے اس کے 40 کروڑ روپے کی ادائیگی مشروط کر دی ہے اس بات سے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے, جس کے بعد بات ہوگی پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی فاطمی صاحب, طارق فاطمی صاحب کی واشنگٹن میں سرگرمیوں کے حوالے سے, یہاں وہ امریکی انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں اور قانون سازوں سے مل رہے ہیں, لیکن ان کی ابھی تک نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے اس سے بات نہیں ہوئی ہے, اور اس میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم تجزیہ لیں گے. جس کے بعد دو باری آئے گی ٹرمپ صاحب کے ٹرانزیشن کی, جو ایک نئے سیکرٹری وزیر خارجہ کو مقرر کرنے کے لیے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ماہرین سے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تبصرہ لینا بھی شامل ہے کہ پاناما لیکس کیس کا جو سماعت ہے اب وہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر علی ظفر صاحب ہوں گے, اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے ترکی میں بم بلاسٹ کی کہ وہاں کیا سیاست چل رہی ہے, اور سیریا میں اسلامک اسٹیٹ کی سرگرمیوں کی, جہاں اب سے چند روز پہلے ایسا لگتا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ پسپا ہو رہی ہے اور شام کی سرکاری فوجیں روس کی مدد سے ان پر بالادستی حاصل کر رہی ہیں. تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. امریکی کانگریس نے 2017 کے لیے قومی دفاعی اختیار کے ایکٹ کی منظوری دی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ 40 کروڑ ڈالر پاکستان کو صورت میں ادا کیے جائیں گے جب امریکی وزیر دفاع اس بات کی کانگریس کو تصدیق کر دیں گے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف قابل بھروسہ کارروائی کر رہا ہے. پاکستان نے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اس مسودہ قانون کی منظوری پر سرکاری طور سے کوئی رد عمل نہیں دیا ہے, لیکن سرکاری ٹی وی کے ایک پروگرام میں سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ پاکستان دہشت گردوں خصوصاً حقانی نیٹ ورک کے خلاف قابل اعتماد کارروائی نہیں کر رہا ہے. سنیے سیکرٹری اعزاز چودھری نے کیا کہا.
حقانی نیٹ ورک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کا حصہ ہیں, پھیلے ہوئے, مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پر ہیں. زیادہ تر لوگ یہ افغانستان میں اور کچھ لوگ ان کے یہاں پہ ہیں. اب افغانستان کا الزام یہ ہے کہ اور امریکہ کا بھی کہ یہ پاکستان کی سرزمین استعمال کر کے وہاں پہ جا کے دہشت گردی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا الزام. ہم نے کہا کہ اچھا صاحب, ہم نے تو یہ کمٹمنٹ دے دی ہے پاکستان کی اپنی قیادت نے کہ پاکستان کی سرزمین کسی طور, کسی بھی, چاہے وہ فرد ہو یا وہ گروہ ہو, وہ استعمال نہیں کرے گا دہشت گردی کے لیے. دوسری کمٹمنٹ ہم نے جو دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں کوئی دہشت گرد نہیں رہے گا, ٹھیک ہے جی. ہم اس کمٹمنٹ پر قائم ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے. اب طالبان اور حقانیوز کو بھی ہم نے یہی پیغام دیا ہے, واضح پیغام دیا ہے کہ آپ افغانستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا تشدد یا عنف میں شامل مت ہوں, اور اگر آپ اپنی روش نہیں بدل سکتے تو پاکستان کی سرزمین آپ پر کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتی. اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو عام افغانستان کے دوسرے مہاجرین جو پچھلے 35-37 سال سے رہ رہے ہیں, پر امن انداز میں رہیے, وگرنہ آپ چلے جائیے, یہ سرزمین آپ پہ تنگ کر دی جائے گی. بہت سارے لوگ چلے بھی گئے. جب وہ چلے گئے تو ہم افغانستان کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حضور, جب آپ وہاں پہ جائیں گے, یہ لوگ جائیں گے, تو تیاری رکھیے گا. تو افغانستان میں اگر امن قائم کرنا ہے, عسکری حل تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے اس کا, اگر اس کو مفاہمتی انداز میں حل کرنا ہے اور طالبان اور حقانیز کو ساتھ بٹھا کے کوئی بات چیت کرنی ہے, تو ہم اس کے لیے, ہم نے کہا کہ ہم اس کو بالکل فیسلیٹیٹ بھی کریں گے, سہولت بھی اس معاملے میں پہنچائیں گے, اور یہاں پہ ان کو پیغام بھی بڑا سخت دیں گے, اور ان کی زمین بھی سکیڑ دیں گے, ان کے اوپر سپیس جسے کہتے ہیں سکویز کرنا. ہم ان کو بالکل چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ چلے جائیں. اب اس کے باوجود, اور آپ یہ دیکھیں کہ کئی خبریں ہیں کہ جی کچھ جو رینٹڈ پراپرٹیز تھیں وہ بھی نیچے گر گئی ہیں. بولتے تھے کہ جی کوئٹہ شورا اور پشاور شورا اور میرن شاہ شورا اور کراچی شورا, پتا چلا کہ کوئی چیز ایسی چیز نہیں تھی. آن گراؤنڈ اس وقت ساری جگہوں پر ہماری اپنی فورسز بھی موجود ہیں, ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے پاکستان پہ الزام تراشی سے افغانستان کے اندر جو ناکامیاں ہیں ان کی, ان پر پردہ ڈالنا جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اور اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جس طرح کامیابی حاصل کی ہے اس کے تجربات سے سیکھا جائے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
سامعین, ہم معذرت خواہ ہیں کہ یہ پروڈیوسر اور انجینئر کی غلطی سے کوئی یہاں پر برج بچ گیا تھا. ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے, مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے. ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کو سنا, یہ بتائیے کہ پاکستان امریکہ کے نقطۂ نظر سے یہ جو پابندی ہے وہ کس حد تک آپ کو درست اور بجا نظر آتی ہے؟
دیکھیے, یہ جو پابندی ہے اس کو آپ کو اسے کہنا چاہیے گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو پالیسی اس ریجن میں ہے اور افغانستان میں ہے, اس کی سکسیس کے لیے ان کو یہ ضروری ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک ان کو سپورٹ کریں اور افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ری انفورس کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے ایک کڑی یہ آ جاتی ہے کہ جو اپوزیشن فورسز ہیں, چاہے اپن کو طالبان کہہ لیجئے یا جو مرضی کہہ لیجئے, ان کو کسی قسم کی تقویت حاصل نہ ہو. اسی بیسس پر یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے جس کے تحت $500 million $400 million جو ہیں وہ ایک قسم کی کنڈیشنل قسم کا اسسٹنس, ملٹری اسسٹنس ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان امریکہ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام قسم کے اسٹیپس لیں. جہاں تک حقانی گروپ کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک ایگزامپل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو آبجیکٹیوز میں فرق آ گیا تھا اس کو کیسے ختم کیا جائے اور پاکستان پوری حد تک امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کے قابل ہے اور کیا کچھ کرے. تو ایسی مشکلات میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جو کوئٹو کو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب 400 یا $500 million کا جو ہے سبسٹانشل اماؤنٹ ہے, یقین سبسٹانشل اماؤنٹ ہے, لیکن کیسے دنیا بدلتی جا رہی ہے اور اکنامک کنڈیشنز بدلتی جا رہی ہیں, یہ اتنا اہم نہیں رہتا کہ آپ کسی ملک کے, خاص طور پہ پاکستان جیسے بڑے ملک کی جو آبجیکٹیوز ہیں اور پالیسیز کو بدلنے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. آج سے 20-25 سال پہلے یہ ہو سکتا تھا, اب ذرا ہونا مشکل ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کو ہر اس قسم کے پیسے کی ضرورت ہے, لیکن یاد رہے کہ یہ ان کے لیے ایک ایسا کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ لیو اور ڈائی والا معاملہ ہو جائے. ایسی کنڈیشن میں آبجیکٹیوز کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سیکرٹری فورن افیئرز نے فرمایا اور درست فرمایا کہ دیکھیے یہ ایک انٹرنل پرابلم ہے افغانستان میں جس کو حل کرنے کے لیے افغان سینٹرک سولوشن ضروری ہے. اس میں یہ ضروری ہے کہ افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے. اچھا, اس کو کوآپریٹ کروانے کے لیے کئی قسم کے کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے تو ان کو مل رہے ہیں, ان کو $18-19 billion ان پہ افغانستان پہ استعمال ہو رہے ہیں, آیا وہ کافی ہے کہ نہیں, یا جو پاسبلٹی ہے کہ اس کو کم کر دیا جائے جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس قسم کے آپشنز کو دیکھا نہیں گیا, ان کو دیکھنا ضروری ہے جس سے پاکستان ایک کنسٹرکٹیو وار کرنے کے لیے تیار بھی ہو سکتا ہے اور اس کو فورس بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ کنسٹرکٹیو رول کرے. تو یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں کہ گرے ایریا بہت بڑا ہے, رائٹ بلیک اینڈ وائٹ والا معاملہ بہت کم ہے. تو اس میں اس قسم کے ریسٹرکشنز کو استعمال کرنا نارملی شارٹ ٹرم میں تو آپ دیکھتے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کا فائدہ نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ جو قومیں ہیں وہ اپنی پالیسیز کو بدل دیتی ہیں, جب اپنی پالیسیز کو بدل دیتی ہیں پھر آپ ان کو اپنے آبجیکٹو استعمال کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے, لاہور اسکول آف اکنامکس سے تعلق ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ امریکہ نے جو $40 کروڑ کی امداد مشروط کی ہے کہ جب تک سیکرٹری دفاع یعنی امریکہ کے وزیر دفاع اس بات کی تصدیق نہیں کر دیں گے کہ پاکستان قابل بھروسہ کارروائی کر رہا ہے, خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف, اس وقت تک یہ امداد نہیں دی جائے گی. پاکستان کے نقطۂ نظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہرچند کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس پر کوئی آفیشیل کمنٹ نہیں کیا ہے, لیکن اس نقطۂ نظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟
دیکھیے یہ تو امریکہ کی طرف سے ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ایک قدغن لگا دی ہے کہ جب تک آپ حقانی نیٹورک جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور امریکہ کا وزیر دفاع جو ہے سیکٹری جو ہیں اچھا وہ ویریفیکیشن یا سرٹیفائی نہیں کریں گے تو پیسہ ریلیز نہیں ہوگا. تو یہ ایک کوئرسیو ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, جو کہ فی الحال جو کرائم ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس قسم کا کوئی عمل نہیں کیا ہے اور نہ کرنے جا رہی ہے. تو پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بے شمار دفعہ آیا ہے, ایشوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو تاریخی طور سے دیکھیں تو 65 کی وار جب ہوئی انڈیا پاکستان کے دوران تو اس کے فوراً بعد جو امریکہ کی امداد تھی عسکری بھی اور معاشی بھی اچھا وہ روک دی گئی تھی, تو ایک تو وہ آیا. اس کے بعد بے نظیر 1989 میں جب واشنگٹن گئی ہیں تو اس وقت سی آئی اے کے چیف جو تھے کے سی, انہوں نے ایڈوائز کیا تھا سینئر بش کو کہ آپ سرٹیفیکیشن جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ایڈوانس کر لیا ہے. لیکن اس وقت سینئر بش نے یہ نہیں کیا تھا اس لیے کہ پاکستان میں 11 سال کے فوجی حکمرانی کے بعد ایک الیکشن ہوا تھا اور ایک مسلمان ملک سے خاتون پرائم منسٹر ہو گئی تھی, تو انہوں نے ود رول کر لیا. لیکن جیسے ہی بے نظیر کی حکومت ڈسمس ہوئی تو فوراً ہی پاکستان پہ سینکشنز لگ گئیں اور جتنی بھی ملٹری اکنامک ایڈ تھی وہ بند کر دی گئی, لیکن وہ نیوکلیئر ایشو کے حوالے سے تھی. اب یہ تیسری مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ لنک کر دیا گیا ہے یا نتھی کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ حقانی نیٹورک کے خلاف ایکشن لیں گے تو پھر آپ کے پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے. تو میرے خیال میں حکومت پاکستان نے فوری رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ امداد جو ہے اس کے بغیر بھی کام اپنا چلا رہا تھا اور جو سپورٹ پروگرام ہے اس میں پیسے فریز بھی کیے گئے, روکے بھی گئے, پھر انسٹالمنٹ 6 مہینے کے بعد دی گئی. تو ایک جو تعلقات میں ایک جو سٹریس ہے اچھا وہ تو نظر آ رہا ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پرسپیکٹو سے کہ کیا
وہ وہی بات جو سیکرٹری خارجہ نے کہی ہے کہ ہمارا جو مطلب یہ کہ افغانستان کے لیے تو ہم بہتری چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں اور وہاں ہمارے رول کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے, تو کیا پاکستان سنجیدگی سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کر رہا ہے؟
اس کے بارے میں حقانی کے بارے میں تو بالخصوص کہنا مشکل ہے, لیکن عمومی طور پہ ابھی تک جو ضرب عزب ہے اس کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم جتنے بھی ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹس ہیں ہم نے وہ تباہ کر دیے ہیں اور یہ علاقہ ہم نے صاف کر دیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹیررزم کی اس ریجن میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے بھی در اندازی ہو رہی ہے, اور اگر پاکستان جو ہے وہ حقانی نیٹورک کے خلاف ایکشن نہیں بھی لے رہا, اگر اس کو فار آرگیومنٹ سے ایکسیپٹ کر لیں, तो दूसरी तरफ से भी तो एक टेररिज्म जो है वो चल रहा है। अभी खबर जो चल रही है वो ये है कि अफगानिस्तान से रॉ के एजेंट्स जो हैं वो चित्राल और इस इलाकों में आ गए हैं, तो कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं किसी वक्त, और अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और देखना ये है कि जब तक ये अफगानिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका साथ बैठ के अच्छा इस मामले पे कोई कंसेंसस नहीं डेवलप करते, और ये शॉर्ट टर्म जो है अप्रोच टू द अफगान प्रॉब्लम, अच्छा ये मसले का हल नहीं होगा, और अप्रोच जो है वो तो एक कंसेंसस के जरिए हो सकती है।
सही।
और जब तक अमरीका डायलॉग तीनों के दरमियान नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी, और सर्टिफिकेशन की वजह से जो है पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान शायद तब्दील ना करे।
अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी हैं, और हमें मसूद अब्दाली साहब ने भी ज्वाइन किया है टैक्सिस से। डॉक्टर जुबैर इकबाल, आज जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खसूसी मुआविन बराए उमूर ख़ारजा तारिक फातमी साहब अमरीका के दौरे पर हैं, उन्होंने ओबामा हुकूमत के आला अहदेदारों और कानून साजों से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं, लेकिन आने वाली हुकूमत के अहदेदारों से उनकी मुलाकात के बारे में कोई बात सामने नहीं आई, और बार बार जब सफारत खाने से इस बारे में पूछा भी गया है तो कोई वाजह बात तो सामने नहीं आई। क्या आप ये समझते हैं कि ये नई एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी का हिस्सा है या ये कि सिर्फ वक्त की कमी का मामला है? ये
देखिए, ये जो इनका जो विजिट है उसकी को मुझे वजह समझ में नहीं आती। ये ऐसा वक्त होता है जब एक गवर्नमेंट जो जा रही है वो अपने इंटरेस्ट को स्टेबलाइज कर देती है लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं जाती। दूसरी तरफ से जो नई गवर्नमेंट आने वाली है उसके पास ना तो वक्त होता है ना रिसोर्सेस होती हैं कि वो इस किस्म की डिटेल्ड मामलों में इंटरफेयर या पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। ऐसी कंडीशन में इस किस्म का जो 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 विजिट होता है वो नॉर्मली उसके कोई पॉजिटिव असरात नहीं होते। ये जरूर है कि आप अपना फ्लैग दिखा सकते हैं लेकिन इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आप अब नई आने वाली गवर्नमेंट को नहीं मिल सकते और ना मिलने की जरूरत है तो फिर इस किस्म की विजिट का फायदा क्या? मुझे तो यही महसूस होता है कि उनका ये जो विजिट है उसकी कोई और वजूहात हो सकती है। हो सकता है कि इस किस्म के मामले हों जो वो पुरानी गवर्नमेंट के साथ या जाने वाली गवर्नमेंट के साथ सेटल करना चाहते हैं ताकि जो अब नई गवर्नमेंट आएगी वो उनको बदलने की कोशिश ना करे, लेकिन इस किस्म के कोई जो मकासद हैं वो सामने नहीं आए, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये विजिट जो थी इसको प्रॉपरली सोच समझ के नहीं किया जा।
अच्छा।
ये बिला वजह की एक इंटरप्शन है यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी।
हाँ, मसूद अब्दाली साहब, ये बताइए कि जब वजीर आजम ने टेलीफोन किया था क्या नाम है ट्रंप साहब को, तो बड़े जोशो खरोश से उन्होंने उनका टेलीफोन रिसीव किया और बहुत कुछ हुआ। ये जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि जो नई आने वाली हुकूमत है वो अभी इस मामले में सिर्फ सोचो विचार की मंजिल पर है, कोई उसने फैसले नहीं किए?
देखिए, इसमें ऐसा वही मसला जो अभी ये साहब फरमा रहे थे वही
डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब
उसी तरह मामला रहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की यानी गुज़िश्ता जब से नई हुकूमत आई उसने वज़ीर ख़ारजा का नहीं रखा है, उसके नतीजे में इनके तमाम के तमाम जो जो खारजा उमूर के मामला हैं वो बहुत ही हैफजत अंदाज में चल रहा है। मसलन यही अब देखें कि इस वक्त जो जो गुफ्तगू हुई थी ट्रंप से नवाज शरीफ साहब की, उसकी जो प्रेस रिलीज जारी की गई वो यानी उसकी कोई तुक नहीं थी। जाहिर सी बात है ज़ाती मुलाकात में लोग पहली गुफ्तगू लोग तारीफ करते हैं, वो तारीफ जो है वो नकल नहीं की जाती है के अंदर प्रेस के अंदर, लेकिन वो कर दी गई। इसके बाद अब वो तशरीफ लाए हैं फातमी साहब यहाँ, तो यूं ये होता है कि अपॉइंटमेंट साहब पहले से तय करके आते, ये नहीं होता कि अब आ करके लोगों को फोन करके मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब वो मिल रहे हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर एक और जो फर्क उनको महसूस करना चाहिए कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 180 दर्जे पर होगी अपने नजरियाती मामला के अंदर, ये बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसी इन लोगों की होगी। इस मरहले के ऊपर ओबामा इंतजामिया से आकर के बातें करना जो लेम डक है जो जो एक महीने के बाद खत्म होने वाली है, और इसके तकरीबन तमाम के तमाम अफसरान जिनसे फातमी साहब मुलाकात कर रहे हैं وہ سب کو ان سب کو برطرفی کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں 20 جنوری کو سب لوگ یہ سب اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں گے. ایسے لوگوں سے بات کرنے کا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس موقع پہ کیا فائدہ ہوگا. یعنی ان میں سے کوئی بھی شخص چاہے وزیر ہو یا مشیر ہو یا انتہائی بلکہ اعلیٰ افسران سارے کے سارے جو ہیں وہ سب اب 20 جنوری کو اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے.
نہیں لیکن عبدالی صاحب انہوں نے قانون سازوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, ان تک بھی اپنے نقطۂ نظر پہنچایا ہے.
ہاں ہاں قانون بالکل درست ہے, قانون سازوں سے ملاقات کی ہے لیکن مناسب وقت نہیں تھا یہ اس دورے کا.
اچھا.
یا تو ان سے پہلے دیکھیں جو اوباما جو ٹرمپ صاحب کی ٹرانزیشن ٹیم میں سب سے مضبوط لوگ ہیں وہ ان کے داماد ہیں, یہ اسٹیو بینن ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ کیلین صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ملاقاتیں ارینج کراتے ہیں جو اس وقت اثر انداز ہو سکتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کے اوپر. ان سارے لوگوں میں سے کوئی شخص بھی جو ہے اس وقت فارغ نہیں ہے جو ان سے ملاقات کر سکے. تو اگر ان لوگوں سے ملاقات جب جہاں تک قانون سازوں سے ملاقات کرنے کا تعلق ہے تو قانون ساز بھی اپنی پالیسی بنائیں گے, جب نئی انتظامیہ حلف اٹھا لے گی اپنی پالیسی سامنے لے آئے گی تو جا کر کے ہمارے قانون ساز حضرات ہیں یہ کمیٹیاں ہوں گی سب کمیٹیاں ہوں گی بات کریں گے. اس مرحلے پہ ملاقات کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا.
سجاد نصیر صاحب بہت اختصار کے ساتھ پاکستان کے پرسپیکٹو سے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
میرا خیال میں جو ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اچھا وہ پاکستان کے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ یہاں پاناما لیک کیس چل رہا تھا اور یہاں حکومت کافی دباؤ میں تھی, اور یہ جو ریلیز کیا ہے جو کہ ڈپلومیٹک نارمز کے حوالے سے درست بات نہیں تھی لیکن اس کو ریلیز کیا گیا, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ریلیز کیا گیا, وہ ہوم کنزمپشن کے ساتھ تھا کہ دیکھیں جی نیا جو صدر آنے والا ہے امریکہ کا, اچھا اس کی کتنی اچھی ریپو ہے, کتنی اچھی بات ہوئی ہے اور اس نے کیسی اچھی اچھی باتیں پاکستان کے بارے میں کی ہیں. دس از فرام پاکستان's ڈومیسٹک کانٹیکسٹ. اور اب بھی جو فاطمی صاحب کو بھیجا گیا ہے, اچھا یہ تو ٹائم ہے ہی نہیں, یہ تو ٹرانزیشن کا ٹائم ہے. امریکہ میں ایک حکومت جا رہی ہے, دوسری حکومت ٹرمپ صاحب کی آ رہی ہے, اور یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ اویلیبل ہو ان کے پاس ٹائم بھی کہ وہ بیٹھ کے. اور دوسرا یہ ہے جب حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ پھر اپنی پالیسی آؤٹ لائنز جو ہیں اچھا وہ ریلیز کرتی ہے, اور کیپٹل ہل پہ بھی لوگ جو ہیں پہلے اس پالیسی کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ان کو اگر آپ اپروچ کر کے لابی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس فریم ورک میں پالیسی فریم ورک کے تحت اچھا پھر وہ بات مناسب بھی ہوتی ہے اور ریلیونٹ بھی ہوتی ہے. اس وقت یہ ان کو بھیجنا بھی جو ہے وہ پاکستان کے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہے کہ دیکھیں جی اتنی اچھی کال آ گئی ہے, اتنی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اب ہم فاطمی صاحب کو بھیج رہے ہیں, اچھا وہ جا کے وہاں بہت اچھا کام کریں گے, ان کے ساتھ رابطے ہوں گے اور نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے اچھا اس کے ساتھ معاملات جو ہیں ہم آگے چلائیں گے. لیکن یہ ٹائم ہی نہیں ہے اور یہ درست بات نہیں ہے, لیکن تاثر جو ہے وہ پاکستان کے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ کی وجہ سے ہے. اچھا امریکن کانٹیکسٹ میں تو یہ بالکل ایرریلیونٹ وزٹ ہے, اس کا کوئی تک نہیں ہے, اس کی کوئی جواز نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہاں یہ پاکستان کے اس نقطہ نظر سے ہے کہ حکومت جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, اچھا اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر الائنمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ اچھی بات ہو جاتی ہے تو اس سے ان کی جو پریشر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کے جو اندرونی ڈائنامکس ہیں یہ اس کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے.
بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. عبدالی صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے, اس بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ مستقل خبروں میں بھی سن رہے ہوں گے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانسمیشن ٹیم کے ذرائع کے مطابق پیٹرولیم کی ایک معروف کمپنی ایکسون موبل کے صدر اور چیف ایگزیکٹو ریکس ٹیلرسن کا نام نئی امریکی انتظامیہ میں وزیر خارجہ کے اہم ترین عہدے کے لیے سامنے آیا ہے, اور اس بارے میں ایک انٹرویو بھی دیا ہے ٹرمپ صاحب نے فاکس چینل کو یہاں پر, جس میں انہوں نے ان کی تعریف بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے بڑے اچھے لوگوں سے اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے سربراہوں سے اور لوگوں سے تعلقات ہیں. کیا ہوگا ابھی فائنل نہیں ہوا ہے, لیکن ہم گفتگو کریں گے کہ اس اور اسی قسم کے دوسرے جو نامزدگیاں ہیں, نامینیشنز ہیں, ان کے اوپر ریزرویشنز بھی ہیں یہاں پر. مسعود عبداللہ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ امریکہ کی انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ روس نے مداخلت کی ہے اور ہیک کیا ہے کمپیوٹرز کو, اور انہوں نے ٹرمپ صاحب کے لیے یا ان کے بہاف پر یا ان کی طرف سے کچھ کاروائیاں کی ہیں, اور صدر اوباما نے اس پورے معاملے کی انکوائری کا حکم بھی دیا ہے, جب اس پس منظر میں آپ خاص طور پر اس اپائنٹمنٹ کے امکان کو دیکھتے ہیں, تو سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کتنا ری ایکشن ہوگا کانگریس میں؟
دیکھیں, اس میں جو روس کی مداخلت کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑا سنجیدہ اس معاملے میں ہو گیا کہ خود اب یعنی صدر اوباما صاحب نے جو ہے اس کی تحقیق کا حکم دیا ہے, اور اس کے ڈائریکٹر جو ہیں ان کو نامزد کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں, اور یہ بھی ان کو ہدایت کی گئی کہ 20 جنوری سے پہلے پہلے, یعنی جب یہ اوباما صاحب اقتدار سنبھالیں گے اس سے پہلے رپورٹ منظر عام پر آ جائے. اب معاملہ جو آپ روس کے یعنی ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کی جو ٹیم جن کو انہوں نے نامزد کیا ہے ان میں اگر غور کیا جائے ان باتوں کو, تو دو تین باتیں بڑی کامن نظر آتی ہیں تمام لوگوں میں. نمبر ایک بات, یہ تمام کے تمام لوگ بہت امیر ہیں. دوسری جو پازیٹیو بات ہے وہ کہ تمام کے تمام لوگ اپنے شعبوں میں بہت کامیاب لوگ ہیں, یعنی وہ لوگ ہیں جو ابتدائی ذریعے سے ابتدائی بنیادوں پر بھرتی ہوئے اور اس کے بعد اپنے ہی قابلیت کی بنیاد ترقی کرتے اوپر تک چلے گئے. تو اس میں اور تیسری بات یہ کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو روس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. اس میں جو آپ نے ریکس ٹیلرسن صاحب کی بات کی, جو غالباً نامزد یعنی جو ایک جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید انہیں وزیر خارجہ نامزد کیا جائے, اس کے علاوہ اصل میں مارک جو جنرل کیلی ہیں جو ان کے سیکورٹی ایڈوائزر ہوں گے, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ وہ روس کی طرف مائل ہیں, بلکہ آر ٹی اے کے اوپر جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن چینل ہے روس کا, اس کے اوپر باقاعدگی سے آتے ہیں. بلکہ ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ پیسے لے کے انہوں نے دو چار تقریریں کی ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ انہوں نے جو جس بنیاد پر استعفیٰ دیا,
مگر یہ بات کوئی پایا ثبوت کو تو نہیں پہنچی, یہ تو ایک ہیئر سے ہے, اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں.
انہوں نے جو استعفیٰ دیا اس کی بنیاد بھی شاید یہ کہتے ہیں اوباما انتظامیہ اس بات پہ ان سے مطمئن نہیں تھی کہ وہ ریجیم چینج جو ہے سیریا میں اس کے مخالف تھے, ان کا خیال تھا کہ اسد صاحب کی حکومت کو ختم کرنا بڑے خطرے کے خالی نہیں ہوگا, اور اسی بنیاد پر اسے استعفیٰ طلب کیا گیا. تو وہ بھی تو جنرل کیلی صاحب بھی روس کے حامی. تیسرے فرد یہ جن کی بات اب ریکس ٹیلرسن صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ ایکسون یعنی پروفیشنلی ریکس ٹیلرسن جو ایک انتہائی قابل ترین آدمی ہیں, ایک پیٹرولیم انجینئر بھرتی ہوئے تھے اپنی کمپنی کے اندر پروڈکشن انجینئر, اور اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو ہو گئے. ان کی قابلیت کا اس لحاظ سے بہرحال دنیا لوہا مانتی ہے کہ ان کے دور میں ایکسون موبل جو ہے وہ ایک بہت منافع بخش ادارہ رہی. انہوں نے بڑے اچھے کانٹیکٹس کیے اس میں روس میں, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا 20 یا 30 بلین ڈالر کا کانٹیکٹ سائن کیا تھا. اتفاق کے بعد یہ فوراً ہی سینکشن آ گئی وہاں پر, جس کی وجہ سے ان کا کاروبار ختم ہو گیا. تو بعض لوگوں نے اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ ٹیلرسن صاحب کے آنے کے بعد اب ان کا ذاتی مفاد اس بات میں ہوگا کہ روس کی سے جو ہے پابندیاں ختم کرائی جائیں تاکہ ان کی کمپنی وہاں پر کاروبار کر سکے. تو ان سارے معاملات ان پہلو میں بہرحال یہ بات یعنی جو تحفظات ہیں لوگوں کے اس کے بارے میں تو بہرحال بات کہی جا سکتی ہے کہ ذاتی مفادات ان کے ہوں گے کہ وہ روس سے اچھے تعلقات کریں, اور چاہے وہ امریکی مفاد کو قربان کر کے ہی کرنا پڑے, لیکن یہ کہ ان کی قابلیت سے بہرحال جو ہے وہ انکار نہیں کیا جاتا.
لیکن عبداللہ صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو براڈر پرسپیکٹو ہے اس وقت گلوبل پالیٹکس کا, اس میں جو ریپروچما ہے, فام و تفہیم ہے, وہ ایک اچھی بات ہے اگر اس کے لیے امکانات پیدا ہوتے ہیں, تو اس میں کیا قباحت ہے؟
یہ بالکل نہیں, جو دیکھیں ایک جو بات اہم بات جو بات بار بار ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کہہ رہی ہے, ان کی ٹرانزیشن ٹیم کہہ رہی ہے, اور جس میں بڑا وزن ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کا جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے, بلکہ کاروباری لوگ ہیں, اچھے بزنس مین ہیں, اور عام طور سے بزنس مین جو ہے وہ افہام و تفہیم کے معاملے میں, گفتگو کے معاملے میں, ڈیلنگ کے معاملے میں روایتی سیاستدانوں سے اچھا ہوتا ہے, اس لیے کہ نظریاتی طور پر اس میں تعصب نہیں ہوتا. کاروباری آدمی ہمیشہ اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے, اور بہرحال ون ون ڈیل جو ہے یہ کاروبار کے کامیابی کی علامت ہے, کاروبار کی ہے ان کی. تو اس لحاظ سے بہرحال یہ بات بالکل درست ہے کہ جو ٹیم وہ لائے ہیں, حتیٰ کہ یعنی ریکس ٹیلرز ہیں, یقیناً اپنے شعبے کے لیے بہت ہی کامیاب ہوں گے. بہت اہم بات یہ ہے, اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں نوٹ کروں کہ وزیر داخلہ کے لیے جو انہوں نے کیتھی راجرز کو لایا, آپ کو پتا ہے یہاں وزیر داخلہ جو پاکستان کی طرح لا اینڈ آرڈر کو نہیں دیکھتی بلکہ صحیح معنی میں زمینی وسائل کو دیکھتی ہے, تو کیتھی راجر بھی خود بہت زیادہ پرو بزنس ہیں, پرو آئل ہیں, بہت سارے اسٹیٹ میں جہاں پہ پابندی ہے کھدائی کے اوپر, ڈرلنگ کے اوپر, وہ یہ پابندیاں ختم کرنا چاہتی ہیں. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ نہیں, اس کے علاوہ پھر ای پی اے کے جو ڈائریکٹر نامزد کیے گئے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے بہرحال, لیکن وہ بہت ساری پابندیوں نرم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ٹیم لا رہے ہیں, جو نظر آ رہی آتی ہوئی, وہ بہرحال پرو بزنس ہے, اور خاص طور سے آئل اینڈ گیس کے لیے, قدرتی وسائل کے لیے, کوئلے کے لیے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے, یہ تینوں افراد جو اگر یہ ٹیلرسن صاحب بھی آگے, دو تو نامزد ہو چکے ہیں, ٹیلرسن بھی آگے, تو یہ بہرحال امریکہ کی آئل انڈسٹری کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے طلعت رشید صاحب نے. طلعت رشید صاحب, مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ سارے کے سارے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی ٹیم میں, ایک تو یہ کہ وہ روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کی جو نظریاتی جو لوگ ہیں ان میں سے بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نامینیشنز کا جو ریزرویشن بعض لوگ لے رہے ہیں, تو کانگریس میں ان کے نامینیشن کے موقع پر کچھ ریزنٹمنٹ تو ہوگا؟
شکریہ بہت بہت آپ کا انوائٹ کرنے کا. دیکھیں جو ٹیم یہ لا رہے ہیں نا, وہ کیونکہ یہ خود بزنس مین ہے, تو یہ وہی کوشش کر رہے ہیں. کچھ جنرلز کے علاوہ تین جنرلز ہیں, وہ ایسے لوگوں کو لے کے ہیں جن کو بزنس ایکسپرٹیز ہے اور یہ ملک کو بزنس کی طرح چلانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو جو کامیابی ہوئی ہے اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ ٹریڈیشنل پولیٹیشینز کو نہیں لانا چاہیے, ان لوگوں کو جن کا بزنس ایکسپیرینس ہے ان کو یہ لا رہے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جو ایک بات سیٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ اس ملک کو بزنس کی طرح 100% چلانا چاہتے ہیں, تاکہ یہ کہ جو ان جو بزنس والے ہیں ان کو اتنا ایکسپیرینس ہے, نیگوشیشن کا ہے, انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, پولیٹیشینس تو بعض بہت لوکلی ہوتے ہیں, ان کو اتنا نیشنل لیول پہ ایکسپیرینس, انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جو بھی جو یہ ٹیم جو بن رہی ہے, جو آ رہے ہیں ان پہ ہمیں بہت کانفیڈینس ہے. اور بعض اوقات ووٹنگ جو ہوتی ہے نا, وہ آپ دیکھیں پارٹی لائن پہ ہوتی ہے, وہ اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہے ہاں ان کو ٹف ٹائم ملے گا, ایزی نہیں ہے, لیکن یہ ہے, دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی کہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ سب کے یو نو پروسیس ایک ہے, اس کے تھرو جاتے ہیں وہ, اور اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پارٹی لائن پہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں.
نہیں, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روایتی ریپبلکن پارٹی کا کیڈرس ہیں کانگریس میں خاص طور پر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ریزسٹ کیا جائے گا ان اپوائنٹمنٹس کو؟
ارے بھائی ریزسٹ تو دیکھیں نا, وہ تو شروع سے ریزسٹ کر رہے تھے اس کو, وہ تو ان کو آنے نہیں دے رہے تھے جو روایتی ہیں, تو انہوں نے ہٹ کر جو الیکشن بھی جیتا ہے نا, انہوں نے ہٹ کر جیتا ہے, انہوں نے اوپن نہیں جیتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ریزسٹنس ہوگی, لیکن یہ کہ ان کی روایت کو تو توڑ رہے ہیں نا سب چیزیں.
اچھا, دوسری بات آپ نے یہ کہیے کہ وہ ملک کو بزنس کی طرح چلانا چاہتے ہیں, لیکن ملک کو چلانے میں اور بزنس کو چلانے میں اور امریکہ جیسے بڑے ملک کو چلانے میں اور بزنس کو چلانے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے, بزنس کی طرح آپ ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟
نہیں دیکھیں نا, وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جب آپ بزنس چلاتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ آپ کو ہر لیول پہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس موقع پہ یہ کرنا ہے, اس موقع پہ یہ کرنا ہے. اب دیکھیں جو پریزیڈنٹ کے لیے ٹریننگ تو ہوتی نہیں, آپ دیکھیں نا اوباما کو کیا ٹریننگ تھی, اوباما جو ہے وہ سینٹ, میں تو اچھی طرح جانتا ہوں ان کو, وہ تو سینٹ میں بھی 2 سال رہے تھے, اس کے بعد پریزیڈنٹ بن گئے, ان کو کیا ایکسپیرینس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, ان کو تو زیرو ایکسپیرینس تھا, وہ تو صرف وہ کانگریس میں رہے تھے کچھ 2-3 ٹرم میں, اس کے بعد سینٹ میں آئے, اس کے بعد ان کو پورا ملک چلانا پڑا, حالانکہ وہ شکاگو کے یو نو ایک ساؤتھ سائڈ کے علاقے میں رہتے تھے, اف ہی کین رن دا کنٹری. جو ٹرمپ ہے وہ تو ایکسپرٹ بزنس مین, تو وہی میں کہہ رہا ہوں اس میں فرق اتنا نہیں ہوتا, لیکن آپ کو یہ تو یو نو ایز اے بزنس اگر آپ دیکھیں, امین آئے ہو نا بزنس کے, آپ کو ہر لیول پہ ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور وہ جو ان کی ٹیم جو ان کے ایڈوائزرس ہوتے ہیں وہی سارے ان کو گائڈ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ جو ہے ایٹ لیسٹ اس کی نو ہاؤ ہوتی ہے کہ دیکھیں نا بوئنگ کا جو انہوں نے کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا اس میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اپنے ملک کا پیسہ بچانا ہے, اب یہ کہ جو ڈیموکریٹ جو اوباما نے کیا کیا انہوں نے تو ہر ایک کو کیا کہتے ہیں ڈالر پرنٹ جس لوگ کہتے ہیں انہوں نے پرنٹ کرنا شروع کر دی کہ ہر ایک کو پیسے دیتے ہیں انہوں نے یہ نہیں پتا کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے تو ملک میں نہیں رکھے وہ خسارہ کتنے 20 ٹریلین ڈالر ہو گیا وہ مطلب کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسہ ٹھیک ہے ہم خرچ کر رہے ہیں لیکن آئے گا کہاں سے یہ اسی لیے ایسے بندے کو چاہیے کہ جو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے ایٹ لیسٹ یو نو کنٹری کو اچھی طرح رن کر سکے
بہت شکریہ طلعت رشید صاحب آپ کا عبدالی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ پینما لیکس کا کیس جو ہے اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے نئے ججز آئیں گے اور نئے سے اس کی سماعت کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر علی ظفر صاحب ہیں جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے لیکن ایک بریک لیں گے اس بریک کے بعد علی ظفر صاحب سے گفتگو کریں گے
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر
علی ظفر صاحب ویلکم عام طور پہ آپ یا تو سفر میں ہوتے ہیں یا کسی ٹی وی پہ ہوتے ہیں بڑی بہت دنوں کے بعد ہمارے ساتھ آپ آئے ہیں لائیو یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ سماعت اس کی پینما لیکس کی اگلے سال تک لیے ملتوی کر دی جائے گی اور جب نئے ججز آئیں گے نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ نئے سرے سے اس کیس کی سماعت کریں گے کیا یہ کچھ نان ٹریڈیشنل سی بات نہیں ہے عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے ایسا
سر اس کو میرا خیال ہے شروع ہوا تھا
جی
اس وقت عدالت کے پاس ایک چوائس یہ تھی کہ کیس کو ڈسمس کر دیا جائے یہ ہے کہ شہادت نہیں اور ہم ٹرائل آؤٹ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو کچن کو ڈسمس کرتے ہیں وہاں کوئی اور آپ کر دیں دوسری آپشن یہ تھی کوٹ کے پاس وہ کہتا کہ میں ٹرائل کوٹ ہوں میں نے دیکھا ہے شہادت کافی ہے کرپشن نظر آتی ہے میں سزا دیتا ہوں کوٹ یہ کہتا
میرے خیال میں علی ظفر صاحب میں ذرا سا آپ ٹیلی فون بند کر دیجئے آپ کی لائن بہت خراب ہے ہم دوبارہ آپ کو ڈائل کرتے ہیں آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کوئی دوسرا نمبر اگر ہے تو دے دیجئے جی سامعین جی جی دوبارہ ہمارے پروڈیوسر ڈائل کر رہے ہیں علی ظفر صاحب کے نمبر کو سامعین ہم بتاتے چلیں کہ ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں جی ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں اس وقت علی ظفر صاحب سے کہ جو پینما لیکس کا کیس ہے جس کو سپریم کورٹ نے ڈیفرڈ کر دیا ہے اگلے سال تک کے لیے اس لیے کہ جو چیف جسٹس ہیں جمالی صاحب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ایک نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ نئے سال میں اپنا منصب سنبھالیں گے اس پر بعض اطراف و جوانب سے اعتراضات بھی ہو رہے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے لیکن قانون کی جو منشگافیاں ہوتی ہیں اور قانون کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور ہماری گفتگو یہی ہے آج علی ظفر صاحب سے کہ کیا اس میں قانون کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے اگر پیش نظر رکھا گیا ہے تو پھر لوگوں کی جانب سے اعتراضات کیوں کیے جا رہے ہیں اور اگر اعتراضات درست ہیں تو پھر اس کا کیا جواز ہے کہ اس کیس کو ڈیفرڈ کر دیا گیا ہے اگلے سال تک کے لیے ظاہر ہے کہ اتنا اس پہ کام ہو چکا ہے کئی سماعتیں ہو چکی ہیں میٹیریل پیش کیا جا چکا ہے اور اب نئے سرے سے میٹیریل پیش کرنا ہوگا نئے سرے سے شواہد پیش کرنے ہوں گے نئے سرے سے سماعت ہوگی اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا آگے تک بڑھ جائے گا اسی بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں علی ظفر صاحب سے ہم نے دوبارہ ان کی لائن ملائی ہے جی علی ظفر صاحب آپ فرمائیے دوبارہ
جی میں اس سے شروع کرتا ہوں جی
جی
میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے جب کیس دائر ہوا تھا تو سپریم کورٹ کے پاس تین چوائسز تھی
جی
ایک چوائس تو یہ تھی کہ وہ پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے یہ کہہ کے کہ ہم ٹرائل کورٹ ہیں ہم ہمارے پاس شہادت آ گئی ہے اب ہم اس کے مطابق سزا دیتے ہیں کرپشن کا الزام اس کا ثابت ہو گیا ہے
دوسری آپشن یہ تھی کہ سپریم کورٹ ڈسمس کر دیتی پٹیشن یہ کہہ کے کہ میں ٹرائل کورٹ نہیں ہوں اور مجھے پاس شہادت نہیں لینے کا کوئی جواز, اس لیے میں یہ پٹیشن لیگل پوائنٹ پہ ڈسمس کرتے ہیں. کسی آپشن کورٹ کے پاس یہ تھی اور وہ تھی کہ چونکہ کوئی نہ کوئی اتنی شہادت آ گئی ہے کہ شک بہت زیادہ ہے, لیکن چونکہ کچھ چیزوں کے جواب چاہیے, سوال بہت پھیل گئے ہیں اور مسئلہ سالو نہیں کر سکتے ہم, اس لیے ہم کمیشن بناتے ہیں اور کمیشن یہ سوالات کے جواب جو ہیں وہ لے کے ہمیں دے گی. یہ تینوں آپشن تھی کورٹ کے سامنے. پہلے دن جس دن کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی, کورٹ نے کہا دونوں پارٹیز کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کمیشن بنانے کی طرف جائیں گے اور آپ کے ٹی او آر ہم ہی بنائیں گے. لیکن پھر جس طرح جس طرح بحث چلی, اس میں سپریم کورٹ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ نہیں, مگر جو آخری دن تھا اس وقت شاید سپریم کورٹ کے ججز جج صاحبان نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس اتنے تو ابھی تک نہیں قانونی شہادت نہیں آئی کہ ہم فیصلہ کر سکیں, اس لیے ہمیں واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ جانا چاہیے کہ ہم کمیشن بنائیں. وہ جب آپشن پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو اب پورا کیس کی بحث سننی تھی, اور چیف جسٹس صاحب آپ کو پتہ ہے ریٹائر کر رہے ہیں, 15 تاریخ کو ان کا آخری ورکنگ ڈے ہے, تو اس لیے سپریم کورٹ نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب نئے چیف جسٹس آئیں گے, وہ بینچ بنائیں گے اور وہ بینچ پھر دوبارہ سنے گا. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میرے مطابق جو سپریم کورٹ کا نیا بینچ بنے گا ان کے سامنے بھی یہی تینوں آپشن دوبارہ سے آئیں گی, آئیدر پٹیشن ڈسمس کرنے کی یا ڈسمس پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا یا کمیشن بنانا. یہ ہوا ہے فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وقت مزید لگ جائے گا, لیکن گھبرانے کی بات نہیں,
انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے علی ظفر صاحب, بلکہ مجھے نہیں بلکہ ہمارے تمام سننے والوں کو, جو ظاہر ہے کہ عام فہم قسم کی بات آنی چاہیے سامنے, کہ جو کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کا کیا مقصد تھا, اور کمیشن کی انکوائری میں اور سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں کیا فرق ہے؟
دیکھیں جی, جب سپریم کورٹ کے پاس پی ٹی آئی نے کیس دائر کیا اور ڈیورنگ دا پروسیڈنگ بہت سارے ڈاکیومینٹس بھی دیے اور بہت ساری بحث بھی کی, اس میں اتنا تو ضرور ظاہر ہو گیا کہ کرپشن شاید ہوئی ہے. جو ڈیفینس آئی وکیلوں نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے وکیلوں کی طرف سے, اس میں زیادہ ڈاؤٹس ہوئے, وہ ڈیفینس اتنی کوئی مضبوط نہیں تھی. لیکن قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو پاس شک کی بنیاد پہ آپ کسی کو کرپشن کے الزام میں سزا نہیں دے سکتے, آپ کو بالکل پروف چاہیے, لیگل پروف چاہیے. اس کے لیے سپریم کورٹ نے سوچا کہ جب سوال ابھی بہت سارے ہیں, بہت ساری ایویڈنس چاہیے, تو ہم ایک کمیشن بنائیں. اب کمیشن دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک کمیشن ہوتی ہے انکوائری کمیشن. انکوائری کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جیسا کورٹ بیٹھتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, بیٹھتی ہے کمیشن, اور اس کے سامنے شہادت آتی ہے, ایویڈنس آتا ہے, اور وہ پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی ہسٹری میں دیکھا, اپنی تاریخ میں دیکھا کہ ہماری اس قسم کی کمیشن ہمیشہ فیل ہوئی ہے. دوسری قسم کی کمیشن ہوتی ہے انویسٹیگیٹو کمیشن, وہ پاکستان میں آج تک نہیں بنی. میرے مطابق سپریم کورٹ انویسٹیگیٹو کمیشن بنانے کی طرف جا رہا تھا, جو کمیشن از خود انویسٹیگیٹ کرے. سپریم کورٹ کے پاس انویسٹیگیشن کا کوئی اختیار نہیں, لیکن اگر وہ کمیشن فارم کر دے جو ایک انویسٹیگیٹو آرم بن جائے سپریم کورٹ کی, تو وہ پھر باہر جا کے خود ایویڈنس لا سکتی ہے. فار ایگزامپل وہ جا کے اگر پناما جانا چاہتی ہے, وہ قطر جانا چاہتی ہے, وہ دبئی جانا چاہتی ہے, سعودی عربیہ جانا چاہتی ہے, انگلینڈ جانا چاہتی ہے, تو وہاں جا کے وہاں کے بینکنگ سیکٹر سے مل کے, وہاں کے اسٹیٹ بینک سے مل کے, تو ایک خود ہی انویسٹیگیشن کر کے 2-3 مہینے میں رپورٹ سپریم کورٹ کو دے سکتی ہے کہ جی ہم گئے تھے, ہم نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے, یہ ہماری رپورٹ ہے, اس کے مطابق اب آپ فیصلہ کریں کہ ان ڈاکیومینٹس کے مطابق کرپشن ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ تھا جو کاش پی ٹی آئی کو اگر وہ اس طرف جاتے تو ابھی ہو سکتا ہے دوبارہ چلے جائیں, اب ٹائم ہے, لیکن اگر یہ چلے جاتے تو میرے مطابق ہم جنوری فروری مارچ تک کوئی نہ کوئی ریزلٹ دیکھ لیتے.
اچھا ایک آخری سوال آپ سے علی ظفر صاحب اور بھی ہے میرے, دونوں فریق یعنی دعویٰ کرنے والے بھی اور دفاع کرنے والے بھی, دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنا معاملہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے. ایک غیر جانبدار قانون دان کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے اپنا کیس بہتر طور پر پیش کیا ہے؟
دیکھیں جی, بالکل نیوٹرل آبزرور کی طرح, اور جو میں نے فالو کیا ہے یہ سارا کیس بڑا کلوزلی, میرے اپنے نظر میں پی ٹی آئی نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جس کو کہتے ہیں, کسی شک کے, یعنی شک کو انہوں نے ضرور پیدا کیا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, لیکن وہ ڈاکیومینٹس وہ نہیں لا سکے جو نواز شریف صاحب کو کنیکٹ کریں ڈائریکٹلی, اور جو ڈیفینس ہے نواز شریف صاحب کے وکیلوں کی وہ تو خیر بہت ہی کمزور ہے, اس میں تو آلموسٹ جس کو کہتے ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے اس ڈیفینس پہ, اور اس ڈیفینس میں اتنے بلکہ زیادہ سوالات کا جنم جنم دیا ہے اس ڈیفینس نے, تو میرے مطابق اگر آپ آن بیلنس دیکھیں تو بہت اس وقت ضروری ہے کہ ایک کمیشن بنے اور ان سوالات کا جواب لائے. اگر ڈیفینس بہت اسٹرانگ ہوتی یا پی ٹی آئی والے اپنا کیس مضبوطی سے نہ پریزنٹ کر سکتے تو پھر تو اس کیس سے ڈسمس ہو جانا تھا, لیکن چونکہ اتنا لے آئے ہیں مواد پی ٹی آئی والے, اتنی ان کی ڈاکیومنٹیشن ہے کہ شک ضرور پڑتا ہے, اور ڈیفینس اتنی کمزور ہے کہ کمیشن کی ضرورت پڑتی ہے, یہ میرا انالیسز ہے جی.
بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا, آپ نے قانونی رائے اور ایک کو اپنا اسسمنٹ دیا ہے, میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ عام آدمی کی سمجھ میں بات بڑی آسانی سے آ جائے گی اب کہ آخر ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوعات کی جانب, وہ کچھ انٹرنیشنل ایشوز ہیں. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے, ترکی میں بم بلاسٹ ہوا ہے جس میں پولیس کے اہلکاروں کو ہدف بنایا گیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر فرقان احمد صاحب ہیں ترکی سے, جو پاکستانی صحافی ہیں اور وہاں بیسڈ ہیں, اور جناب بیرسٹر امجد ملک صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. فرقان صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا. اچھا فرقان صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. بیرسٹر امجد ملک صاحب یہ فرمائیے کہ ترکی میں اس وقت تو جو صورت حال ہے وہاں کے ناکام انقلاب کے بعد جو کاروائیاں ہوئی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں, یہ اسی کا رد عمل ہے یا یہ کچھ اور چیز ہے؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو آپ اس سے علیحدہ کر کے دیکھیں. ترکی میں تو علیحدگی پسند تحریک ویسے پہلے بھی چل رہی ہے, کے پی پی اوپر انہوں نے بین کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ ان کی آلریڈی وہاں چپکلش ہے, لیکن یہ تازہ صورتحال جو بدلتی ہوئی دنیا کی صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں یہ پچھلے دو تین مہینے سے جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کو ری گروپ ہونے کا موقع ملا ہے. آپ قاہرہ میں دیکھ لیں, ترکی میں دیکھ لیں, سیریا میں دیکھ لیں, اور یورپ میں جو انریسٹ ہے اس کو دیکھ لیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو یہ موقع ملنا نہیں چاہیے تھا. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ دنیا کی رہنی چاہیے تھی, ان کے اوپر نظر رہنی چاہیے تھی, اور آپس میں جو انٹیلیجنس شیئر ہے جو آپس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں ٹو ڈیفیٹ ڈٹر اینڈ ڈسکریج ٹیررزم ہے, ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم وہ انڈیویجولزم کا شکار ہو رہے ہیں, اور جو کولیبریٹنگ نیشنل اور انٹرنیشنل جو ڈرائیو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو رہی ہے.
اچھا فرقان احمد صاحب کی لائن ہم کو مل گئی ہے. فرقان احمد صاحب جی بتائیے کہ اس وقت ترکی میں ہو کیا رہا ہے؟
ہاں اس وقت جو ہے ترکی میں جو ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے ان دونوں نے جو ہے یہ استنبول میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کی شدید مذمت کی, اور وہ باقی جو ہے ان کا اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کی بات چیت کے سلسلہ جاری ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 38 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 150 کے قریب جو ہیں وہ جو ہے زخمی ہیں, اور کئی ایک جو ہے ابھی بھی ان کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے.
اچھا کسی نے کلیم کیا ہے اس کی ذمہ داری کا؟
جی
اس کی ذمہ داری کا کسی نے کلیم کیا ہے؟
اس وقت جو ہے ابھی تک جو ہے وہ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم جو پی کے کے ہے, ترکی کی جو ہے اپنی لوکل ہے جو ہے جو کردوں کی دہشت گرد تنظیم کہی جا سکتی ہے, ان کی طرف سے جو حالات جو ہے اشارے جو کر رہے ہیں وہ انہی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے خود جو ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. جی
اچھا گورنمنٹ خود کیا کہتی ہے اس بارے میں؟
ہاں گورنمنٹ تو یہ گورنمنٹ نے جو ہے ان سارے جو اشارات وغیرہ جو ان کے مطابق جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیم پی کے کے ہی انوالو ہے, اور اسی کے بارے میں جتنے بھی جو ملے ہیں وہاں پہ جو حل وہاں پہ جو تصویریں وغیرہ اتاری گئی ہیں یا جو کچھ بھی ثبوت جو ملے ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد پی کے دہشت گرد تنظیم پی کے کے ہی نہیں کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اسی طرح کے واقعہ رونما ہو چکے ہیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد تنظیم پی کے کے کا ہی اس میں ہاتھ ہے اور وہی جو ہے اس میں انوالو ہیں. جی
یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ گولن صاحب جو ہیں وہ اس انقلاب کے پیچھے تھے جو ناکام ہوا,
جی جی,
تو کیا اس قسم کی کوئی بات بھی وہاں کہی جا رہی ہے یا سامنے آ رہی ہے؟
ہاں شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں فیض اللہ گولن کی بھی تنظیم کا ہاتھ ہو سکتا ہے, لیکن حال جو ہے ابھی تک کسی نہ تو انہوں نے قبول کیا نہ ہی جو حالات یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کا اس میں کسی طرح کا انوالومنٹ یا ان کے حالات اس میں ہاتھ ہیں. ہاتھ جو ہیں وہ جو اشارے جو مل رہے ہیں وہ واضح طور پہ دہشت گرد تنظیم پی کے کے کی طرف جا رہے ہیں, اس میں دہشت گرد تنظیم جو ہے فیتو کا کوئی ہاتھ ابھی تک جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر نہیں آ رہا, لیکن ابھی بھی جو ہے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے, دو چار دنوں تک جو ہے وہ حالت صحیح جو ہے صورتحال سامنے آئے گی. جی
امجد ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بین الاقوامی پرسپیکٹو کا ذکر کیا تھا اس سلسلے میں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گولن صاحب جو ہیں ان کا بھی کوئی اس سلسلے میں رول ہے؟
میں سمجھتا ہوں ترکی نے گولن کو کافی حد تک جو ہے وہ کنفائن کر لیا ہے, ان کے سمپتھائزر ان کے لوگ جو حکومت میں انٹرسٹ یا انٹرفیئرنس کر سکتے تھے ان کو علیحدہ کیا ہے, اور پھر بھی پہلے بھی گولن نے کوئی ان کے نیٹ ورک میں کوئی اس طرح کا کام پہلے کیا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ترکی کو انڈر مائن کر کے یا ان کی لا جو انفورسمنٹ ہے اس کو انٹیمیڈیٹ کر کے کوئی پاور حاصل کرنے کے خواہاں ہیں. انہوں نے ڈیپ سیٹڈ استعمال کیا, جو انریسٹ تھا ترکی میں فوج کو استعمال کیا, اور کو میں اگر ان کا کوئی ہاتھ تھا یا فوج کو استعمال کر کے وہ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوا, لیکن پی کے کے جو ہے اس کا تو پہلے سے ان کا ساتھ مخاصمت چل رہی ہے کافی دیر سے ہے, اس کو انہوں نے بین بھی کیا ہوا ہے, باہر کے ممالک میں بھی کوشش کی ہے کہ مغرب کے ممالک میں اس کو ایز اے پولیٹیکل تنظیم کی بجائے دہشت گرد تنظیم گرانا جائے, آؤٹ فٹ ایسا جو ٹیررزم کو استعمال کرتا ہے جو دھماکوں کے اوپر یا اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اوپر بلیو رکھتا ہو, ٹو سبورٹ اینڈ آلسو ٹو چینج دی ریجیم. اب اس کے ساتھ اگر باقی عناصر ملتے ہیں جیسے اس ریجن میں آئی ایس ایس کا رول بڑھ رہا ہے اور ایسے مواقع آئی ایس ایس گنوائے گا نہیں جہاں پہ ہلکی سی بھی اسکرمشز ہو, ہلکی سی بھی روم ہو جس کو وہ مینیپولیٹ کر سکے, چاہے وہ ایجپٹ ہو, چاہے سیریا ہو, ترکی ہو, عراق ہو, اس طرح کے ممالک میں جہاں کے بھی ان کو موقع ملے گا, ان کے پاس اب ریسورسز ہیں, وہ ضرور استعمال کریں گے کہ لوکل انریسٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر فائنانس کیا جائے, اس کے اوپر ان کو پرسنل پرووائڈ کیا جائے یا ان کے اوپر ایسا انویسٹمنٹ کی جائے جس سے ان کے ملکوں میں انریسٹ بڑھے.
اچھا
میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی پکچر میں دیکھنا چاہیے, اور اس کو ڈیفیٹ کرنے کا طریقہ بھی جو میں نے کہا ہے پہلے بھی کہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل کلیبوریشن اگینسٹ ٹیررزم اس کو کمزور نہ پڑنے دیا جائے, اگر ہم اس کو کمزور پڑنے دیں گے تو شاید کمزور ممالک جو ہیں شاید انڈیویجولی اس کو اس طریقے سے ٹیکل نہ کر پائیں جو کہ ضروری ہے اس طرح کے بڑے مینس کو کا مقابلہ کرنے کے لیے.
پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت تو جناب برہان کایا ترک صاحب, یہ ممبر پارلیمنٹ ہیں ترکی کے. برہان صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت ترکی میں جو سیاست ہے وہ کس نہج پہ جا رہی ہے, یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں یہ حکومت کے کاموں کو کس حد تک متاثر کر رہی ہیں؟
چلے یہ تو ایک ٹیرر ایکٹ ہے, تقریباً 40 ہمارا پولیس اور سیویل شہید ہو گئے, لیکن یہاں سے ایک چیز بہت اسٹرینج ہے, وہ بھی پی کے کے کی ہے. پی کے کے ایک پارٹنر ہے یعنی پی کے کے پی وائی ڈی وائی پی جی سارے ایک ہی چیز ہے, سارے پی کے 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 امبریلا کے اندر ہے, لیکن ہمارا وہ دوست ملک امریکہ پی وائی ڈی سے اور وائی پی جی سے وہ آپ کیسے بولتے وہاں سے ویپن دے رہے ہیں, یہ کیسے دوست ہوتے؟ آج کل ترکی میں یہ بہت ناراضی کے سبب ہو کے.
اچھا یہ بتائیے کہ کیا گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس میں گولن صاحب کا بھی کچھ ہاتھ ہے؟
نہیں, گولن تو ٹیررسٹ گروپ ہے, گولن موومنٹ ٹیررسٹ گروپ ہے, یہ ترکی میں ترکش میں سارے وہ جوڈیشری میں وہ ٹیررسٹ پتار ہے, لیکن صرف ترکی نہیں ہے, یہ وہ اسی پاپ ہے, یعنی وہ اسلامک کانٹری کے پارلیمنٹری اسمبلی میں بھی گولن کے لیے ٹیررسٹ بول رہا ہے. آج کل ایشین پارلیمنٹری اسمبلی بھی گولن ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, لیکن یہ ایکٹ یہ آج کل استنبول میں جو وہ ٹیرر ایکٹ پی کے کے کی طرف سے ہو گئے.
بہت شکریہ آپ کا جناب برہان قائد ترک صاحب. بیسٹ رمجد ملک صاحب, میرے پاس تقریباً ڈیڑھ منٹ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ داعش کے جنگجو جو ہیں وہ حلب کے جنوب مشرقی حصوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے, اور وہ پالمیرا میں جو کہ ایک بڑی ہسٹورک سٹی ہے دوبارہ داخل ہو گئے. پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عراق میں اور شام میں وہ ان کو پسپائی ہو رہی ہے, اور روس کے ساتھ مل کر ترکی کی فوج اس کی شام کی فوجیں ان کو بے دخل کر رہی ہیں, لیکن یہ کیا کچھ تبدیلی آئی ہے وہاں پر؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ گاہے بگاہے شام کی حکومت ان کے خلاف کاروائی کرتی ہے, لیکن وہ دیکھتی بھی یہ ہے کہ اس سے وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کو چھوٹے چھوٹے کامیابیاں حاصل ہوں, وہ بڑی لڑائی میں نہیں جاتے جس سے ان کے کوئی جانی یا مالی زیادہ نقصان ہو. بالکل ان کو رشیا کی حمایت حاصل ہے, لیکن ایک کو بڑی جو ان کے خلاف جو کاروائی ہونی چاہیے جس سے وہ پوری طرح بے دخل ہوں, یا ان کے ہاتھ سے وہ اسلحہ چھین دیا جائے, یا ان کی وہ فائنینشیل نیٹ ورکنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے, وہ ابھی دیکھنے میں نہیں آئی. ابھی تک آئیسس کو ویپن مل رہے ہیں, ابھی تک ان کا تیل بک رہا ہے, ابھی تک ان کی منڈیاں بند نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف, وہ لڑائیوں میں پسپا ہوتے ہیں یا کوئی مائنر کامیابی ہوتی ہے, لیکن وہ پھر ری گروپ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو فائنینشیل نیٹورک ہے وہ بند نہیں ہوتا, ان کا تیل بکنا بند نہیں ہوتا, ان کو اسلحے کی ترسیل بند نہیں ہوتی, ان کے ریکروٹ بھرتی ہونے بند نہیں ہوتے, جس کی مین وجہ جو ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا آپس میں مل بیٹھنا, یو این کے فرنٹ کے اوپر, سلامتی کاؤنسل کے فرنٹ کے اوپر, بڑے ملکوں کا, بڑے جو پاورز ہیں سپر پاور ان کا مل کر یک جیسی یہ سمجھنا کہ آئیسس ایک دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا کہ مکمل جنگ جیتی جا سکے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس طرح کی اسکرمشز, اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہیں گے, بالکل وہ لڑتے رہیں گے گراؤنڈ کے اوپر عراق میں, سیریا میں یا ارد گرد کے ممالک میں, لیکن وہ چھوٹی پسپائیاں ہوں گی, چھوٹی کامیابیاں ہوں گی, وہ کہیں ایک جگہ پہ بم پھوڑتے ہیں تو وہ اس کی کامیابی کو زیادہ بڑا تصور کرتے ہیں, کیونکہ میڈیا اس کو اتنی سٹیٹک کوریج دیتا ہے جس سے وہ جو پسپائی انہوں نے اختیار کی ہوتی ہے حلب میں, فلوجہ میں, سیریا میں, ارد گرد کے ممالک میں, وہ ناکامی میں بدل جاتی ہے.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ کا, فرقان احمد صاحب آپ کا, اور برہان قایا ترک صاحب آپ کا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔